قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں جن کا تعلق آیات احکام سے ہے، اور قرآن پاک میں تقریباً ایسی 500 آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آیات احکام کے تعلق سے نصف قرآن ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور 17ویں پارے سے سورہ انبیاء جو ہے اس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دو ایسی آیات مبارکہ ہیں، مقام ایک ہے جس کا انتخاب اکثر علماء نے کیا ہے آیات احکام کے تعلق سے۔ آج جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے، یعنی جو آیت مبارکہ ہے ہمارے سامنے سورہ انبیاء کی 78 اور 79، اس کے تحت ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
سب سے پہلے تو ہم پہلا نقطہ ہمارا یہ ہوگا کہ سورہ انبیاء کا تعارف کیا ہے، دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ آیت نمبر 78 اور 79 کا شرح نزول کیا ہے، اور تیسرا نقطہ یہ ہوگا کہ علم کا سب سے بڑا مرکز اور منبع وحی الہی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام جہاں وحی کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، وہیں اجتہاد کی بنیاد پر بھی فیصلے کرتے ہیں۔ اور پانچواں نقطہ جو ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ غیر انبیاء بھی کیا اجتہاد کر سکتے ہیں یا نہیں، اور مجتہدین جب اجتہاد کرتے ہیں تو ان کی کیا شرائط ہوتی ہیں۔ اور چھٹا جو نقطہ ہوگا جو اس آیت مبارکہ کا احکام کے تعلق سے دوسرا بڑا مرکزی نقطہ ہے، وہ ہے نقصان ہو جانے پر تلافی۔ جانور کسی کا نقصان کر دے، کھیتوں میں جانور گھس جائے، تو اس موقع پر کیا احکام ہوتے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ محترم ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 اور 79 کی۔ جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے یعنی فیصلہ کرتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔
ترجمہ کنز الایمان۔
ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے۔
دو افراد حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام، جو کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے والد ماجد بھی ہیں، ان کے پاس آتے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ جس کے جانور تھے اس کا نام لوک تھا، اور جس کی کھیتی تھی اس کا نام ایلیا تھا۔ تو یہ افراد ان کے پاس آتے ہیں، کھیتی والا آ کے شکایت کرتا ہے کہ جانوروں نے کھیتیاں تباہ کر دی ہیں اور فصلیں کھا گئے ہیں۔ یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ چونکہ نقصان زیادہ ہوا تھا، اتنا نقصان ہوا تھا کہ جس کی قیمت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، آپ کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی۔ آپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ یہاں ایک اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بکریاں جو ہیں وہ کھیتی کے مالک کو دے دی جائے عارضی طور پر، وہ ان کا دودھ وغیرہ پیتا رہے، ان کو چارہ بھی کھلائے گا تو دودھ بھی پیے گا، اور جو فصل ہے یہ فصل جو بکریوں کا مالک ہے اس کے حوالے کر دی جائے، اور اس کو کہا جائے کہ یہ جو فصل ہے تیار کر کے دو، جب یہ فصل تیار کر کے دے گا تو جو نقصان کھیتی کے مالک کا ہوا تھا وہ اس کا پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں گی۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں تھی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، ایک معاملہ تھا دونوں کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ماجد بھی ہیں، باوجود اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 11 برس کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ ایک جداگانہ فیصلہ تھا، اپنے والد کی جو رائے اور اوپینین تھی اس سے ہٹ کر تھا۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے فیصلے کی تعریف فرمائی، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جاتا ہے وداؤدا و سلیمان، حضرت داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، جب یہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کسی کی بکریاں کھیتیوں میں داخل ہو گئیں، وکنا لحکمہم شاہدین، ہم نے وہی تو نازل نہیں کی تھی کہ تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن جب یہ فیصلہ کر رہے تھے تو ان کا فیصلہ ہمارے علم میں تھا، کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی، ہماری نگاہ میں تھا۔ مطلب عرف عام میں ہم گواہ اسے کہتے ہیں جو وہاں موجود ہو، دیکھ رہا ہو، آئی وٹنس کو گواہ کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے ہم وہ الفاظ استعمال کریں گے کہ جو اس کے شایہ نشان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کنا لحکمہم شاہدین، یہ جب فیصلہ کر رہے تھے ہم پر یہ فیصلہ مخفی نہیں تھا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ کی نگاہ میں تھا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے ففہمناہا سلیمان، لیکن دونوں میں سے جو فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ زیادہ بہتر ہے۔ وسخرنا مع داود الجبال، اور داؤد کو ہم نے یہ خاصیت دی ہے کہ پہاڑوں کو ان کے لیے نرم کر دیا ہے، یعنی وہ لوہے کو جو مٹھے میں لیتے تھے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، تو پہاڑ مسخر کر دیے ہیں ان کے لیے۔ یسبحنا والطیر، پرندوں کو مسخر کر دیا ہے، اور یہ چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں، وکنا فاعلین، اور یہ ہمارے کام کرتے ہیں۔ نظر محترم، یہ تو اس واقعے کی ایک ابتدا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے اس واقعے میں دو حکم بیان کیے گئے۔ حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، مشہور تابعی ہیں، مفسرین تابعین میں ایک نمایاں شان رکھتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں فیصلے کوئی متضاد فیصلے نہیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام جو فیصلہ بیان کیا وہ حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جو صورت بیان کی یہ کمپرومائز تھا۔ ہوتا یہ کہ بعض اوقات ایک حکم آتا ہے لیکن پھر ایک کمپرومائز کی بھی گنجائش رہتی ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمی پارٹنرشپ کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرنے کے بعد اب کئی سال کام چلا، کلوزنگ ہو رہی ہے، تو کلوزنگ ہوئی تو کلوزنگ کے بعد پتہ چلا کہ جی 40 لاکھ روپے ایک کا بن رہا ہے نفع، اور 60 لاکھ روپے نفع ایک کا بن رہا ہے۔ یہ حکم ہے کہ 40 لاکھ ایسٹ کی صورت میں، لکوڈ منی کی صورت میں یہ تکس اٹھائیں، یا اثاثے کی صورت میں اٹھائیں، ان کے اوپر ہے۔ اب جو پیسہ ہے اس کو تقسیم کرنا تو آسان ہوتا ہے، اب رہ گیا سامان، تو سامان کے حوالے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے زیادہ قیمت کا ہے، چلو ٹھیک ہے تم لے لو۔ تو حکم کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کمپرومائز کا ہوتا ہے، لیکن فارمولا نکالنا ضروری ہے۔ وراثت کے مسائل ہوں، وہاں فارمولا نکلے گا کہ جی وراثت کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں، اور ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ اب ورثہ بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان کے پاس جو دوسرا اختیار ہے وہ کمپرومائز کا بھی ہے، وہ کمپرومائز کرنا چاہیں تو کمپرومائز کر سکتے ہیں، کوئی اپنا حصہ کم لینا چاہ رہا ہے اسے اس بات کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر اہم بات یہ کہ یہ دونوں باتیں جو بیان ہوئیں یہ ان کے دین میں تھیں، ہمارے دین میں نہیں ہیں۔ دین محمدی میں اصول یہ ہے کہ اگر جانور مویشیاں کسی کی کھیتی خراب کر دیں، اگر مالک ساتھ تھا یا چرواہا ساتھ تھا، بے شک وہ مالک نہ ہو چرواہا ہو، بکریوں کسی بھی طرح رکھوالی کرنے والا ہے، مالک ہے یا نہیں ہے، اگر وہ ساتھ تھا تو وہ نقصان ادا کرے گا، اور اگر وہ ساتھ نہیں تھا تو پھر نقصان ادا نہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں جرح الاجماعی جبارن، کہ جانور جو نقصان کر دیں اس کا نقصان پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تشریح ہمارے علماء نے یہی بیان کی کہ جب جانور کا مالک ساتھ ہوگا تو نقصان پورا کیا جائے گا، ورنہ نقصان پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ دو آیت مبارکہ تھیں۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے، چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے اور سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، 15 انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جن کا نام لیا ہے۔ اس مقام پر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جو اوصاف ہیں یہ بیان ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَعْثِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا۔ سب سے پہلے جو زرہ ایجاد کی تھی، چونکہ لوہے کو مسخر کر دیا گیا تھا، تو سب سے پہلے جو زرہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے بنائی تھی۔ آپ نے ایک لباس پورا تیار کیا تھا کہ جسے پہن کر تلوار اس پر اثر نہیں کرتی تھی، کیا تم شکر ادا کرو گے؟ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک وصف بیان فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ آسِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی تھیں۔ یہاں ایک آیت کا تذکرہ ہوا، فرمایا کہ تیز ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ تیز ہوا جب چلتی ہے تو سب چیزیں بے قابو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہوا ان کے تابع تھی۔ فرمایا تجری بامری ہی، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اس زمین سے چلتی تھی جو زمین برکت والی ہے، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی ملک شام۔ جو آج کا شام ہے جغرافیہ اعتبار سے، صرف یہ شام نہیں ہے بلکہ شام جو ہے، جو فلسطین ہے وہ شام کا حصہ ہے، بیت المقدس شام کا حصہ ہے، بعض علاقے جو آج لبنان میں ہیں خاص طور پر طرابلس وغیرہ، یہ شام کا حصہ ہے۔ طرابلس میں دو ہیں، ایک لیبیا میں ہے اور ایک لبنان میں ہے، بات ہو رہی ہے جو لبنان میں ہے، کچھ حصے لبنان کے یہ بھی شام کا حصہ ہے، بلکہ شام۔ نبی اکرم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما، ہمارے شام میں، ملک شام میں برکت فرما۔ ایک شخص اٹھا، یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا کر دیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، بلکہ بعض جگہوں پہ لکھا، یعنی بخاری شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ نجد سے شیطان کے سینگ برآمد ہوں گے، یعنی فتنہ برآمد ہوگا، اس کے دعا نہیں فرمائی۔ تو ملک شام کے لیے، ملک یمن کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ قرآن پاک نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی یہی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، کہ وہ مسجد اقصا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور یہاں سورہ انبیاء میں بھی یہی فرمایا کہ وہ سرزمین ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب مفسرین سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں برکتیں، کس چیز کا نام ہے؟ تو مفسرین نے، سارے مفسرین نے ایک بات کو بیان کیا کہ وہاں اللہ نے دو طرح کی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک، وہاں کی کھیتی بڑی زرخیز ہے، آپ چلے جائیں جو زیتون فلسطین میں ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، ایک سے بڑھ کر ایک وہاں پر فصل موجود ہے، ملک شام کی بھی یہ کیفیت ہے۔ ایک تو یہ برکت جو ظاہری برکت کہلاتی ہے، دوسری برکت یہ کہ یہ سرزمین انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بیت المقدس میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بیت المقدس میں ہے، اور یعنی بات ہو رہی ہے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانیاں یہاں موجود ہیں، مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یادیں یہاں ہیں، صالحین کے مرقد یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پاک پتن سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ افراد شریک ہیں۔ پاک پتن جو ہے بابا فرید کا شہر ہے، حضرت بابا فرید علیہ رحمہ ان کا ایک چلہ گاہ مسجد اقصیٰ میں موجود ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کے جو حجرے ہیں، جو مکانات ہیں وہاں موجود ہے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک عرصہ دراز تک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کی، خلوت تنہائی اختیار کرتے ہوئے ریاضت کی، عبادت کی، تو بڑے بڑے اولیاء کا وہاں جو ہے وہ مسکن رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو فضائل وہاں پر وہ الگ ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ کچھ جگہوں کو برکت والی جگہ قرار دیتا ہے۔ بھئی اگر صرف برکت کی وجہ کھیتی باڑی ہوں، کھیتی باڑی تو بہت ساری جگہوں پر ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک جگہ پر ہے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ مفسرین نے تفسیر کیا بیان کی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 21 نمبر ہے، 17ویں پارے میں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء یہ قدیم سورتوں میں ہیں، یعنی یہ مکی سورتیں ہیں، اور ابتدائے اسلام میں انہیں حفظ کیا جاتا تھا، یعنی ابتدائے اسلام سے مراد یہی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ کن کن انبیاء کا نام ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت ذوالنون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن نام نہیں ہے، مریم کا بیٹا کر کے ذکر کیا گیا۔ اور 18 نمبر نبی اکرم علیہ السلام کا نام تو نہیں ہے لیکن رحمت للعالمین کہہ کر قرآن پاک نے آپ کا ذکر فرمایا۔ وجہ تسمیہ بھی سامنے آئی کہ سورہ انبیاء کہنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ بکثرت اس میں انبیاء علیہ السلام کے اوصاف، ان کے واقعات، ان کے احوال، ان کی قوموں کے احوال کو قرآن پاک نے اس حصے میں بیان فرمایا۔ ناظرین محترم، ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ بات یہ ہے کہ علم کا مرکز کیا ہے، علم کا سر چشمہ کیا ہے، علم کی روٹ کنال کیا ہے، جڑ کیا ہے۔ علم کی جو جڑ ہے وہ ہے وحی الہی، یعنی سب سے سچا جو علم ہے وہ ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ وحی الہی دو طرح کی ہے، وحی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جبریل امین صرف قرآن لے کر ہی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ وہ قرآن بھی لے کر حاضر ہوئے اور قرآن کے علاوہ بھی اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوتے رہے، ہزارہا مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ حضرت جبریل امین جو ہیں وہ آیات لے کر آتے تو نشاندہی فرماتے کہ یہ آیات مبارکہ ہیں، قرآن پاک کی آیات لے کر نازل ہوتے رہے، صورتیں لے کر نازل ہوتے رہے۔ تو ایک وحی کا حصہ یہ ہے جو ہمارے سامنے قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین جو پہنچے ہیں اور انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، اور وہ قرآن نہیں تھا، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی سر چشمہ ہے، وہ بھی ہدایت کا ایک منبع ہے، اور وہ بھی سچا علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں 1500 سال پہلے کے بتائے ہوئے جو فرامین ہیں وہ سچے معلوم ہوتے ہیں، ان کی تائید ہوتی ہے، ڈفرینٹ اعتبار سے تائید ہوتی ہے۔ رہن سہن کے اعتبار سے آپ تعلیمات دیکھ لیں، تعلیمات نبوی، آپ معاشرت کے اعتبار سے دیکھ لیں تعلیمات نبوی، جو ڈفرینٹ چیزیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں اس کے اعتبار سے آپ تعلیمات نبوی دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، نہ خوردبین ایجاد ہوئی تھی، نہ الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہوا تھا، نہ کچھ اور ایجاد ہوا تھا، اور آپ نے بتا دیا کہ خون بھی گردش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جناب پہلے انسانی جو وجود ہے وہ ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی بنتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ اسٹیپس بیان کیے۔ آج الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہونے کے بعد انسانی آنکھ ان تمام اسٹیپس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. چار مہینے میں جا کے بچے میں روح پھونکی جاتی ہے. آج کی سائنس بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے. تو جو باتیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں اس لیے سچی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں. حدیث بھی وہی ہی کی ایک صورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ حدیث وہی نہیں ہے. حدیث اسی لیے جو ہے وہ حجت ہے، دلیل ہے. اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہیں دیں اسے اپنا لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو احادیث مبارکہ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو فرامین ہیں جن پر عمل کرنے کا کہا گیا ان پر ہم عمل کریں گے، جن سے منع کیا گیا ان سے ہم رکیں گے. یہ تو ایک کامن موضوع تھا، سارے مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو واضح الفاظ میں نہیں کہتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. قوم کے سامنے تذکرہ کریں گے قرآن و سنت حجت ہے، لیکن اپنی کتابوں میں لکھیں گے سنت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں. جو حدیث ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، اس پر عمل کرنا دین نہیں ہے. کتابوں میں وہ یوں لکھیں گے، ٹی وی پر بیٹھ کے عوام کے سامنے ویڈیو پر یوں کہیں گے کہ قرآن و سنت پر ہم عمل کرتے ہیں. اور سنت کی جب تشریح پوچھی جائے گی ان سے تو کہیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 15-17 جو طریقے ہیں وہ سنت ہے. پوری قوم سنت سے کیا مراد لیتی ہے اور کچھ لوگ کیا مراد لیتے ہیں، تو یہ ایک تلبیس ہے، ایک چھپا کر اپنی بات بیان کرنا ہے. اور پھر ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، پردہ کوئی چیز نہیں ہے، پردہ نگاہ کا ہونا چاہیے، بس نیچر ہے، نیچر جو صحیح کہے وہ صحیح، جو غلط کہے غلط. یہ ساری وسعتیں اور جو ساری جتنے بھی جو دروازے ہیں وہ کھولنے کا جو مرحلہ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے. ہم چونکہ حدیث کو مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے جو حدیث میں حلال قرار دیا گیا اسے ہم حلال قرار دیتے ہیں، جو احادیث میں حرام قرار دیا گیا اسے ہم حرام قرار دیتے ہیں. یہ تو ایک کامن موضوع تھا. آج کی اس آیت مبارکہ کا اسپیسیفک جو موضوع ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جب شان نبوت کا معاملہ آتا ہے تو شان نبوت کے موضوع پر انہیں سانپ سونگ جاتا ہے. تو نہیں نہیں نہیں، انبیاء یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العزت نے انبیاء کا ایک وصف بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ طاقت بھی دی ہے کہ اگر وحی نازل نہ ہوئی ہو تو وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. وحی کوئی نازل نہیں ہوئی تھی، یہاں پر ان سے حکم پوچھا گیا، انہوں نے اپنی رائے پر اپنا فیصلہ دیا. یہی اجتہاد کہلاتا ہے کہ جہاں وحی الہی نہ ہو اور کوئی بات درپیش ہو جائے، انبیاء علیہ السلام وہاں اپنی رائے سے بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اگر اللہ کا فرمان موجود ہے تو پھر اجتہاد نہیں ہو سکتا. اب اجتہاد کے دو سٹیپس ہیں. ایک تو چیپٹر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اجتہاد کرنا. نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جہاں آپ نے اپنی رائے سے فیصلہ دیا، اپنی رائے سے جو ہے وہ چیزوں کو بیان کیا اور اپنی رائے سے حکم جاری فرمایا. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہو جائے گا. اور ایک ہے اس امت کے علماء کا اجتہاد کرنا. اگر ہم اس چیپٹر کو لیتے ہیں، اجتہاد کا جب ذکر آتا ہے تو یہی جو اسٹیپ ہے سب سے زیادہ زیر بحث آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث خاموش ہیں، اگر کوئی حکم قرآن میں ہے، کوئی حکم حدیث نبوی میں ہے، وہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اجتہاد ایک اوپینین کا نام ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہوتے ہوئے کوئی امتی جو ہے وہ اپنا اوپینین بیان کرے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب کوئی صحیح حدیث موجود ہوگی وہی میری رائے ہے، وہی میرا اوپینین ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں حدیث کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات بیان کرتا ہوں. بڑا مشہور واقعہ ہے اس پر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم کا ایک مکالمہ ہوا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مثالیں بیان کی کہ یہ جو مسئلہ ہے، اگر میں قیاس پر عمل کرتا، رائے اور اوپینین پر عمل کرتا، تو میں یہ حکم بیان کرتا، لیکن میں تو یہ حکم بیان کرتا ہوں کیونکہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے. تو امام اعظم جو ہیں وہ ہرگز ہرگز جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں. امام بخاری جو ہیں، امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں 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 کے شاگرد ہیں. آٹھویں مرحلے پر جا کر امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام اعظم تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی ہے، یعنی علم کے تین مدرسے تھے اس دور کے اندر. ایک تھا مدرسہ جو مدینہ منورہ میں تھا، جو مدینہ منورہ میں صحابہ موجود تھے، ان سے جن لوگوں نے اقتصاب فیض کیا انہوں نے ان صحابہ کی بات کو آگے بڑھایا، جیسا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان افراد کی صحبت پائی کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کے صحابہ کی صحبت پائی تھی. تو ان تابعین سے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا. مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر جو صحابہ تھے وہ موجود تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو علم ہے، اس کا جو ماخذ ہے، اگرچہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے شاگرد امام محمد سے بھی سیکھا ہے، لیکن ان کا جو بڑا ماخذ ہے علم کا، وہ جو مکہ کے صحابہ ہیں، ان کے جو تلامذہ تھے، تابعین جو تھے مکہ مکرمہ میں، امام شافعی نے ان سے فیض حاصل کیا. اور ہزارہا صحابہ جب کیپٹل منتقل ہوا مدینہ منورہ سے کوفہ میں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور میں کوفہ جو ہے وہ کیپٹل بنا سلطنت اسلامیہ کا، ریاست مدینہ کا کیپٹل کوفہ بنا. تو ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی یہاں تشریف لے آئی، اور خود مرکز علم باب العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی یہی تشریف فرما تھے. اور وہ صحابی جنہیں صاحب النالین والوسادہ کا لقب ملا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آپ کے نالین شریف اٹھاتے، تکیہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اسی لیے ان کا لقب بھی صاحب الوسادہ والنالین ہے، یہ بھی وہاں تشریف فرما تھے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن صحابہ کا فیضان ملا، ان میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امام اعظم اگر رفع دین نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا جو طریقہ بیان کیا ہے، جو کہ ابو داؤد شریف وغیرہ میں بیان ہوا، اس میں اس طریقے میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے. امام اعظم کو جو حدیث پہنچی ہیں وہ تو براہ راست تابعین سے پہنچی ہیں، کچھ صحابہ کی تو آپ نے زیارت کی ہے. امام بخاری نے بخاری شریف میں جو ثلاثیات روایت کی ہیں وہ 22 احادیث ہیں. ثلاثیات سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور امام بخاری کے درمیان تین واسطے ہیں، یعنی صحابی، تابعی اور تبع تابعی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جن احادیث کو سنا، جس پر بنا رکھی، کتنے تو راوی بخاری شریف میں ایسے ہیں جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر بخاری کے جو راوی ہیں وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ جو ائمہ ہیں، جو ائمہ مجتہدین کہلاتے ہیں، انہوں نے جہاں اپنا اوپینین دیا ہے وہ وہاں دیا ہے جہاں قرآن کی آیت نہیں تھی یا واضح نہیں تھی. جہاں حدیث نہیں تھی یا واضح نہیں تھی. جہاں حدیث واضح تھی یا قرآن پاک کی آیت واضح تھی وہاں انہوں نے اپنا اوپینین نہیں دیا. انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہوا ہے. قرآن پاک کی آیت تو ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں. امام شافعی اپنے طور پر کر رہے ہیں جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, جب طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد جو عورت ہے وہ 3 قروء تک عدت گزارے گی. امام اعظم ابو حنیفہ لغت عرب کو سامنے رکھتے ہوئے قروء سے مراد لیتے ہیں ناپاکی کے ایام, امام شافعی مراد لیتے ہیں پاکی کے ایام. لغت عرب کی وجہ سے ایک معنی میں دونوں کا اختلاف واقع ہوا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شوہر نے عورت کو طلاق دی اور عورت تھی پاکی کے ایام میں, تو اس کے بعد ناپاکی کا جب ایام آئے تو امام اعظم نے دیکھا یہاں سے عدت شروع ہوگی, پھر دوسرا ایام آئے, تیسرا ایام آئے, تیسرے ایام آئے, تیسرے گزار کر اس کی عدت ختم ہوگی. امام شافعی کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے نزدیک جو ہے تھوڑی سی صورتحال تفصیل ہو جائے گی. دونوں حضرات کا ماخذ قرآن پاک کی ایک ہی آیت ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن میں ایک لغت عرب کی وجہ سے اختلاف واقع ہوا. تو یوں بعض اوقات قرآن کے ہوتے ہوئے اور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اختلاف واقع ہوا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث بالکل خاموش ہے, قرآن و حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اب جو ائمہ مجتہدین استنباط کریں گے وہ استنباط کریں گے ان وجوہات کی بنیاد پر کہ جو قرآن اور حدیث میں بیان کی ہے, جیسا کہ قرآن میں افیون کا ذکر نہیں ہے, قرآن میں چست کا ذکر نہیں ہے, قرآن پاک میں جو ہے بیئر جو ہے جو کی شراب ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے, یا اور بہت ساری جو شرابیں بنتی ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن نے جس شراب کو حرام قرار دیا ہے اس کو قرآن نے خمر کہا ہے. انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ شراب جو ہے اور پانسے جو ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ناپاک ہیں اور شیطان کے افعال سے ہیں. تو لفظ خمر جو قرآن نے بیان کیا, خمر کہتے ہیں انگور کی شراب کو, وہ شراب جو انگور سے بنائی جائے. لیکن احادیث میں اس کی علت بیان کر دی گئی کہ جو نشہ لانے والے چیزیں ہیں وہ حرام ہیں. تو شراب کی حرمت کی وجہ ہمارے سامنے آ گئی کہ شراب میں اصل میں نشہ ہے اور جو نشہ لانے والے چیزیں ہوں گی وہ حرام ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین نے نشے والے جتنی چیزیں ہیں سب کو حرام قرار دیا. یہ اجتہاد ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کی علت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء جو ہے اس کو کس حکم میں جاری کریں. اور پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ زمانے کے نئے مسائل آ جائیں, جیسا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. یہ مسئلہ علماء اثر کے درمیان مختلف ہی ہے, کچھ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. سندھ کے ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں تقریباً 100 سال پہلے, مفتی سندھ کا لقب تھا ان کے پاس, بڑے جید عالم تھے. انہوں نے ایک استدلال کیا کہ دیکھیں فقہ نے لکھا ہے کہ سانپ جس کو کاٹ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, تو جب سانپ ڈنک مارتا ہے تو زہر انجیکٹ کرتا ہے اور انجیکشن بھی یہی کام کرتا ہے. تو انہوں نے ائمہ مجتہدین کا جو اصول تھا ان سے جو مروی چیزیں تھیں اس کو لے کر ایک اجتہاد کیا. تو ایک اجتہاد کی صورت ہوتی ہے کہ جو ائمہ مجتہدین نے اصول بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں اجتہاد کیا جائے. حضرت مفتی شریف الاقمجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بیان کردہ اصول کو لے کر کہ ایک اختلاف واقع ہوا ائمہ کے درمیان کہ مرد کے پیشاب کے راستے کوئی چیز ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا, تو وہاں پر ایک اوپینین یہ تھا کہ چونکہ اندر جا کے مثانہ ہے اور مثانے اور معدے کے درمیان ایک جھلی ہے, اگر وہاں سے کوئی چیز جاتی ہے معدے کی طرف تو وہ مسام سے گزر کے جائے گی, کوئی نالی نہیں ہے, رس رس کر جائے گی. تو وہاں پر بعض ائمہ کا یہ موقف تھا کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا, حضرت مفتی شیخ الحق امجدی صاحب نے اپنے مقالات کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ کوئی بھی نسل براہ راست جو ہے وہ خون کی جو نالی ہے وہ معدے میں نہیں اتر رہی. معدہ ایک جھلی کا نام ہے, اور جو چیز اس کے اندر پہنچ رہی ہے وہ رس کر پہنچ رہی ہے, یعنی مطلب کھانے کی نالی تو براہ راست جا رہی ہے, ہم کھانے کی نالی کی بات نہیں کر رہے. جن کو منافذ کہا جاتا ہے, جیسے ناک کا راستہ ہے یا پخانے کا راستہ ہے یا دماغ میں سوراخ ہو جائے وہ راستہ ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں انجیکشن لگانے کی, وہ رگ میں لگایا جاتا ہے یا وہ گوشت میں لگایا جاتا ہے. اب یہ جو چیز اس کا اثر جو معدے تک پہنچے گا وہ چیز رس کر معدے تک پہنچے گی, سوراخ سے براہ راست نہیں پہنچے گی. تو ائمہ کے اس اجتہاد کو لے کر, اس اصول کو لے کر عصر حاضر کے حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارع بخاری, تو انہوں نے اس مسئلے پر جو ائمہ مجتہدین نے اصول بیان کیا تھا اس کو سامنے رکھ کے عصر حاضر کے ایک مسئلے میں ایک اوپینین قائم کیا, یہ اجتہاد کہلاتا ہے. یعنی براہ راست تو اجتہاد نہیں ہے. اب علماء کس طریقے سے مسائل کو حل کرتے ہیں یہ اس کی صورت ہے. کرونا کا مسئلہ درپیش ہوا, کرونا کے مسئلے کے درپیش ہونے کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. حکومت نے کہا جی نمازوں میں فاصلہ کرو, یہ بیماری لگ جائے گی اور وہ بیماری لگ جائے گی اور وہ بیماری لگ جائے گی. ہمارے علماء نے کہا کہ بھائی آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا, میں ان اجلاسوں میں شریک ہوتا رہا ہوں, جو اجلاس ڈے ون سے لے کر ڈے اینڈ تک, مجھے یاد ہے کہ 6 جون 2022 کو آخری اجلاس ہوا ہے, پریزیڈنٹ صاحب گورنر ہاؤس میں ہی موجود تھے اور وہ آخری اجلاس تھا کہ اب پابندیاں ہٹ رہی ہیں تو اب بھی ہم آپ لوگوں کا آن بورڈ لیتے ہیں. ڈے ون سے میں موجود تھا ان اجلاسوں میں, تو جہاں یہ سارا ڈیسیزن ہوتا رہا اور فیصلے ہوتے رہے, تو وہاں علماء نے کہا کہ دیکھیں آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں نا وہ سارے ضمنی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ نقصان ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا. اگر آپ یعنی جو ماہرین ہیں ہمیں یقین کی حد تک کہتے ہیں, ظن غالب کی حد تک کہتے ہیں, تو ایک اوپینین ہے آپ کا, آپ کہتے ہیں آپ ماہرین ہیں کہ بھائی اتنا نقصان ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے پھر ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ فاصلہ کیا جائے. اگر آپ کو صرف شک ہے, چونکہ اس زمانے میں ماہرین کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا, اور ان کا جو گمان تھا وہ گمان بھی ایک بڑا قوی تھا, اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا, وہ لوگوں کو دیکھ بھی رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو لوگوں کا اسٹیمنا ہے یہ دنیا کے کئی ملکوں سے زیادہ تھا. کئی وجوہات ہیں, ہمارے معاشرے میں شراب نوشی نہیں ہے, ایک طبقہ ہے, ایک معاشرہ ہے وہاں شراب نوشی بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے اسٹیمنا کم ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں گوشت نہیں کھایا جاتا زیادہ, ویجیٹیرین زیادہ ہیں, مسلمان ویجیٹیرین نہیں ہیں, بکثرت گوشت کھاتے ہیں, اسٹیمنا ان کا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی, سب سے بڑھ کر تو یہ ہے. تو خیر وہ اندازے اتنے صحیح ثابت تو نہیں ہوئے, اتنا بڑا لاس تو نہیں ہوا, لیکن اس دور میں علماء نے ایک اوپینین کی روشنی میں فیصلہ کیا. ایک طرف اوپینین تھا, دوسری طرف سے حکومت کا قانون تھا کہ بھائی نمازوں میں فاصلہ کیا جائے, یعنی جو کھڑے ہوں گے صف کے اندر لوگ فاصلے سے کھڑے ہوں گے. 1500 سالہ تاریخ جو ہے اسلام کی, یہ مسئلہ کبھی درپیش نہیں ہوا کہ جی مسجدوں میں فاصلہ کر کے کھڑے ہونا ہے, لیکن ایک صورت پیش ہوئی, علماء کی اوپینین سامنے آئی, تو یہ پھر ایک اجتہاد کی صورتیں بن جاتی ہیں. اور ایک یہ جدا گانا ایک موضوع ہے, تفصیلی موضوع ہے, اس کی شرائط ہے. ہر آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا, ہر محلے کا امام جو ہے یا ہر خطیب, جس کو چرب زبانی آ گئی, جس کو زیادہ بولنا آ گیا, جس کو جو ہے وہ یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیلا جو ہے جس سے استنجا کیا جاتا ہے اس ڈیلے کے کیا حکام ہیں, اس ڈیلے سے استنجا کرنا جو ہے یہ قیاس سے ثابت ہے یا نص سے ثابت ہے, جس کو یہ بھی نہیں پتا, مجتہد جو ہے اس کی نظر پورے قرآن پر ہوتی ہے, پورے حدیث پر ہوتی ہے, یا ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں جو اجتہاد کر رہا ہوتا ہے اس کی نظر ائمہ کے سارے اصولوں پر ہوتی ہے. ورنہ بعض اوقات ایک اصول کو لے کر فیصلہ کرنا جاتے ہیں, نہیں, دو اصولوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں جب آئینی پٹیشن جاتی ہیں, جب آئین پاکستان کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہوتی ہیں, وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب جج صاحب دو شکوں کو ملا کر دیکھیں گے تو بات نکلے گی, کورٹ بھی کہتی ہیں ہاں بھی نکلے گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جو ائمہ مجتہدین نے اصول بیان کیے ہیں, کوئی ایک چیز کو لے کے بیان کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہے. تو جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں ماضی قریب میں, جو مجتہد فی المسائل گزرے ہیں، اجتہاد کے بھی درجے ہوتے ہیں، یعنی فقہ کے 7 درجے بیان کیے کتابوں میں، 7 طرح کے فقہ ہوتے ہیں۔ ماضی قریب میں جو گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے امام اعظم کا مذہب ہے فقہ حنفی، اس پر آپ کی کتنی گہری نگاہ ہے، قرآن و حدیث پر آپ کی کتنی گہری نگاہ ہے، علم رجال پر آپ کو کتنا بڑا رسوخ حاصل ہے، علم حدیث پر آپ کو کتنا بڑا رسوخ حاصل ہے۔ تو جب ایک آدمی علم و فن کا پہاڑ بنتا ہے اور نائب رسول بنتا ہے، تب جا کے وہ اپنا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ کی غیبی مدد شامل ہونا ضروری ہے، نائب رسول ہونا ضروری ہے۔ جو نائب رسول ہوتا ہے وہ اپنا اوپینین اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دیتا ہے، شہرت کے لیے نہیں دیتا، خالی ڈبہ نہیں ہوتا، ٹھنڈا ٹھنڈا بج رہا ہے جناب، اس کا اپنی شہرت مطلوب ہے۔ وہ روزانہ ایک مسئلہ لے آتا ہے، آج کسی کو مشہور ہونا ہے، لے آئے مسئلہ گدا حلال ہے۔ میں دیکھی ایک ویڈیو ایک بندے کی، وہ کہہ رہا ہے جی گدا حلال ہے، اللہ استغفر اللہ، کیسے حلال ہے؟ تو مشہوری تو مل جائے گی، ایسا بندہ نائب رسول نہیں ہو سکتا، ایسے بندے کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد نہیں ہو سکتی۔ آج کا بنیادی موضوع یہ تھا کہ جناب چیزوں کا نقصان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، پورا ایک چیپٹر ہے زمان کا چیپٹر، یعنی نقصان جب ہو جائے تو پھر نقصان کی کس طرح تلافی ہو گئی، ملازم سے نقصان ہو جاتا ہے، کسی اور شخص سے نقصان ہو جاتا ہے، یا آؤٹ سائڈر سے نقصان ہو جاتا ہے، تو کتابوں میں زمان کا بھی ایک چیپٹر موجود ہے، فقہ اسلامی کا پورا ایک چیپٹر ہے، اور سلو اور کمپرومائز جو ہے اس کا بھی پورا ایک چیپٹر موجود ہے، بحث میں دونوں چیپٹرز موجود ہیں۔ تو یہ فقہ اسلامی کے 2 بڑے باب ہیں۔ آج کی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ان 2 چیپٹروں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نقصان جب ہوگا تو پھر وہ نقصان کے حوالے سے کیا مسئلہ ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ پیش ہوگا علماء کے سامنے اور وہ اس کا حکم بیان کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ناظرین بھی ہیں اور ان کے سوالات بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کے سوالات کی طرف بھی۔
آپ نے بھی بیان کیا تھا کہ مالک کے بغیر جو جانور ہوں گے وہ کھیتی میں چلے جائیں گے، تو مالک کا تو جس کی فصل ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو تاوان کے والے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو نقصان ہوگا اگر مالک کے بغیر بکریں جائیں گی تو اس کو نقصان ہی دینا پڑے گا، لیکن جس کا نقصان ہوا اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔
دیکھیے حدیث مبارکہ میں لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان کوئی پہنچائے اور نہ نقصان کو جو ہے وہ فیس کیا جائے گا، ایسا کہ نہیں نقصان ہو رہا ہے آپ کا اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ متبادل حل تو ہوں گے یہاں پر، یعنی متبادل حل سے مراد یہ ہے کہ آپ شکایت کریں گے، کچھ اپنی بھی حفاظت کا انتظام کریں گے، ان چیزوں کو تو آپ کریں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے اس کے لیے روزانہ ایک نئی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، کس نے جناب وہ لگایا ہوتا ہے، گڈا لگایا ہوتا ہے جس کے ہاتھ اڑ رہے ہیں کھیتوں میں، ٹھیک ہے، کہ جانور سمجھے کوئی آدمی جو ہے کھڑا ہوا ہے، تو ایسا گڈا اگر کوئی بنانا ہو تو اس کا چہرہ نہ بنایا جائے تاکہ پورا مجسمہ نہ بنے، کسی نے ٹن ٹن لگائی ہوتی ہے۔ تو متبادل چیزیں تو آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس صورت میں فقہ نے یہ بیان فرمایا کہ نقصان آپ اس سے نہیں لیں گے، کیونکہ جانور جو ہے نا وہ بندہ اس پر سوار ہے تو وہ جانور مکلف کے تابع ہے، جانور خود مکلف نہیں ہے نا، یہ وجہ ہے اس کی۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اذان جمعہ کے بعد تجارت کے حوالے سے اگر ہم اپنا کون سی اذان کے بعد کاروبار بند کریں، اور اس کے علاوہ ہم اپنا کاروبار تو بند کر دیتے ہیں لیکن گھر کی دیگر اشیاء مثلا کھانا، سبزی، راشن وغیرہ جب لینے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا احکام ہے؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار دکان وغیرہ تو ہم نے بند کر دی ہے لیکن ہم اپنے گھر کی دوسری اشیاء خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو نماز کی تیاری کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یعنی دکان پر بیچنا ہو یا اس کے علاوہ سودا سلف خریدنا ہو، ہر طرح کی خرید و فروخت چھوڑنی ہوگی۔ تو یہ تو آپ کے سوال کا جواب تھا، لیکن آج کے ہمارے سوال کا موضوع تھا اجتہاد۔ اس اذان میں بھی اجتہاد ہے، جو پہلی اذان ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ایجاد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور علماء نے اسی سے کاروبار بند کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے اجتہاد کا ایک وسیع باب ہے، بہت وسیع باب ہے۔ عورتیں مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرتی تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا، آج کے بعد مسجد میں نہیں آئیں گے عورتیں، یہ حضرت عمر فاروق کا اجتہاد تھا. تراویح کی جماعت قائم کرنا، 20 تراویح کی جماعت ہوتی رہی، یہ آپ کا اجتہاد تھا.
اجتہاد کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آیا کہ جس طرح کے ہمارے بچپن میں ہم نے ایک بات سنی تھی کہ پہلے کے جو علماء کرام تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ٹی وی جو ہے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح جدت آتی گئی، دور بدلتا گیا، اور اس میں جو تصویر تھی سافٹ کاپی کے اندر، وہ علماء کرام نے ایک اپنا کہا کہ یہ جائز ہے، لیکن آپ اس کی تصویر جو پرنٹ کر کے وہ آپ ہینگ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو اور گھر میں جو ٹی وی سکرین اور تصویر جو آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کو ضرور.
دو چیزیں یہاں پر، ایک تو تصویر ہے، پرنٹ تصویر ہے، پرنٹ تصویر تصویر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو تصویر ڈیجیٹل ہے، یہ تصویر آئینے کی طرح ہے یا پھر یہ تصویر پرنٹ تصویر کی طرح ہے، اس میں اختلاف ہے. کچھ علماء نے جو ہے وہ یہ رائے بیان کی کہ بھئی ڈیجیٹل تصویر کے اندر تصویر کہیں بھی نہیں ہوتی، جو جس ٹیکنالوجی پر آئینہ کام کرتا ہے کہ وہ جو شعائیں ہیں ان شعاؤں کو لے کر آپ کا عکس دیتا ہے، تو اور آئینہ دیکھنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، آئینے میں تصویر بن رہی ہے، آئینہ دیکھنا منع نہیں ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ آئینے کی طرح ہے. جب انہوں نے ٹیکنالوجی پر ڈیٹیل ورک کیا، جیسا کہ ہمارے ناظرین ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک روشنی کی فارم میں موجود ہے. یہ روشنی جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سفر کرتی ہوئی ٹی وی تک آتی ہے، اور ٹی وی کی اسکرین اس روشنی کو منعکس کر کے آپ کو دکھا دیتی ہے، جیسا کہ آئینہ بھی اس طرح کا کام کرتا ہے. اور اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سرور سے جو ہے وہ روشنی چلتی ہے اور آپ کے موبائل میں آ کے روشنی ظاہر ہو جاتی ہے. تو جو فزیکل تصویر ہے وہ نہیں ہے. اوپینین ایک سامنے آیا، تحقیق سامنے آئی، اور اس تحقیق میں وزن بھی تھا. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکنیکلی اعتبار سے انٹرپریٹیشن جو ہے اس پورے سسٹم کی اسی طریقے سے ہے. تو حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس مسئلے پر بہت پہلے، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، ایک بڑی مفصل کتاب لکھی تھی، اس میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا. تو اس رائے کو پھر علماء مانتے گئے، تسلیم کرتے گئے. جیسا کہ ہمارے ساتھ بصیر پور سے بھی آج ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، بصیر پور سے. کیا نام ہے آپ کا؟
بصیر پور سے علی اصغر اتاری.
ماشاء اللہ. بصیر پور کیا قصبہ ہے، شہر ہے، کیا ہے؟
چھوٹا شہر ہے،
چھوٹا سا شہر ہے. اور حضرت نور اللہ بصیر پوری صاحب جو تھے، اسی شہر میں رہتے تھے یا گاؤں میں رہتے تھے؟
یہ بیسیکلی تو گاؤں سے تھے.
اچھا.
بصیر پور شریف میں آ کر انہوں نے دین کا کام ماشاء اللہ بہت کیا.
اب بصیر پور شہر اکاڑا سے آگے چھوٹا سا قصبہ ہے، ٹھیک ہے. میں کبھی گیا نہیں ہوں، مجھے خواہش بڑی ہے جانے کی وہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں ایک دو بزرگان دین ان کے بھی مزارات ہیں. اب یہ ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھا ہوا ایک عظیم انسان، حضرت نور اللہ بصیر پوری صاحب، انہوں نے فتاوا نوریا کے اندر لاؤڈ اسپیکر پر گفتگو کی. مطلب بعض علماء کو یہ اشکال تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کی جو آواز ہے یہ جنون آواز نہیں ہے. اللہ اکبر، تحقیق کے دریا بادی ہے، سائنٹیفک اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، علم و تحقیق کے اعتبار سے، یہ وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا ہے. یہ پاک و ہند کے اندر پہلے فرد ہیں جنہوں نے اتنا تفصیلی جو ہے وہ رسالہ اس موضوع پر لکھا ہے، اور پھر علماء نے ان کی رائے کو قبول کیا. ایک وقت تھا کہ بہت سارے، ایک غالب تعداد میں علماء لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں پڑھاتی تھی. تو بات یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹسل بازی ہے، جمود تاری ہے. بات یہ جب کوئی رائے اور اوپینین اور تحقیق سامنے آتی ہے تو پھر علماء اس تحقیق کو قبول کرتے یا نہیں کرتے. اور بات یہ نہیں کہ آج آرام کرا دے دیں کل حلال کرا دے دیں گے، نہیں. اگر اجتہادی مسائل میں کوئی نئی رائے ایسے سامنے آتی ہے جو اکابر علماء ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ ایک हुस्न है, ये एक अच्छा तरीका है। बस मौलवियों को गाली देने वालों को बहाना मिलना चाहिए। एक पॉजिटिव चीज़ को मनफी करके शो करते हैं और एक उसका एक गलत जो है वो शक्ल वो माशरे के सामने पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फहम कुरान अता फरमाए, फहम दीन अता फरमाए और शरीयत मुतहरा पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे।